خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مؤمن ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس نے تمہیں صورتیں عطا کیں اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کی بات کو بہت جاننے والا ہے یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی اور یہ سورۃ التغابن کی ابتدائی چار آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں گزشتہ درس میں الحمدللہ بیان ہو چکا ہے دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ ہو الذی خلقکم فمنکم کافرون وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ انکار کرنے والے ہیں اور کچھ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہ پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اس دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا هو الذی خلقکم اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اب دیکھنے میں ذریعہ ہوتی ہے ماں یا باپ اور بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے لیکن نہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حمل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا اور اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو وہ بچہ ہوگا یا بچی اور اس کی قسمت کیا ہوگی کتنے دن زندہ رہے گا کیا صورتحال ہوگی نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا جس کا نطفہ ہے اس کو علم نہیں اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اندر لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والی ہے اس کو غذا کس طریقے سے مل رہی ہے اس کے اعضا کون بنا رہا ہے چھوٹے 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 اعضا ننے مننے یہ کون بنا رہا ہے نہ ماں پیدا کرنے والی ہے نہ باپ پیدا کرنے والا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے اعضا بنا دیے جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس میں روح پھونک دیتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے تو یہ سارے مراحل ہیں جو ہر پڑھے لکھے آدمی یا ہر سمجھدار آدمی کے سامنے ہیں اور یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ نہ ماں پیدا کرنے والی ہے نہ باپ پیدا کرنے والا ہے، بلکہ پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ بیٹی ہو مگر بیٹے ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو لیکن بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے بلکہ خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کو فرمایا گیا کہ ہو الذی خلقکم، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مؤمن ہیں، اور یہی دو قومی نظریہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسانوں کی پھر دو قومیں ہیں، ایک طرف مؤمن ہیں اور دوسری طرف کافر ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان مل کر ایک قوم ہیں، چاہے وہ کالے رنگ کے ہوں، چاہے گورے رنگ کے ہوں، چاہے حبشہ کے رہنے والے ہوں، چاہے مکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے مدینہ کے انصار ہوں، چاہے سلمان فارسی ہوں، چاہے بلال حبشی ہوں، کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ حقائق کی تصدیق کرتا ہے تو وہ مؤمن ہے، اور اگر وہ کھلی حقیقتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو کائنات میں جتنے انسان ہیں تو ان کی دو قومیں ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة، سارے مومن جو ہیں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، چاہے گورے رنگ کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے ایشیا کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے برما انڈونیشیا تاجکستان کا رہنے والا ہو، سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اور جتنے کافر ہیں، جو کہ ان کا نظریہ ایک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی ملت ہے۔ چنانچہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کافر، حالانکہ ان میں کے درمیان آپس میں بہت اختلافات ہوتے ہیں اور ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں، اور ہر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان ابھرنے نہ پائیں، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ دبا کے رکھا جائے۔ ساری کافر طاقتیں اس بات کے اوپر متفق ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ ماں پیدا کرتی ہے نہ باپ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دو قسمیں ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، اور مومن کہتے ہیں تصدیق کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی روز روشن کا انکار کرتا ہو، حقائق کا انکار کرتا ہو، اسے کہتے ہیں کافر۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس کی قرآن نے تعریف کی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ تو کافر جو ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حقائق کا انکار کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید باپ نے پیدا کیا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید ماں نے پیدا کیا، یا یہ سمجھتا ہے کہ خود بخود ہی اندر سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یا اگر پیدا کرنے والے کو مانتا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہے تو کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا۔ لیکن مومن یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی کو ماننے والے۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو جو آدمی تمام حقائق کو تسلیم کرتا ہو وہ ہے مؤمن، اور جو حقائق کا انکار کرتا ہو وہ ہے کافر۔ اور حقائق کی تصدیق ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، حال یہاں تک کہ اللہ تعالی نے خود اپنے بارے میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دن کو دن کہنا، رات کو رات کہنا، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ تو عقل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، والملائکہ، ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ اولو العلم، اور جتنے جاننے والے لوگ ہیں سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، سب انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو حقائق کو تسلیم کرتا ہو۔ دن کو دن کہنا چاہیے، رات کو رات کہنا چاہیے، یہ کیا مصیبت ہے کہ دن کو رات، رات کو دن، گڑبڑ شڑبڑ۔ تو مومن جو ہے وہ حقائق کو تسلیم کرتا ہے، اور حقائق کی تصدیق کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس جس کو مومن کہتے ہیں۔ اور کافر جو ہے وہ انکار کرتا ہے، کبھی تو ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، کبھی کچھ چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی ساری چیزوں کا انکار کر دے یا کچھ چیزوں کا انکار کر دے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سب کچھ مانتا ہو مگر آخرت کو نہ مانتا ہو، یا سب کچھ مانتا ہو مگر قرآن کو نہ مانتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، مومن تو نہیں ہوگا۔ سب کچھ مانتا ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو، مسلمان تو نہیں ہوگا۔ تمام حقائق کو ماننے والا مومن ہے، اور حقیقتوں سے انکار کرنے والا یا کچھ حقیقت کو مان کر باقی سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہو الذی خلقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافرون، تو تم میں سے بعض کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ مؤمن ہیں۔ اور یہیں سے اللہ تعالی نے یہ بات بھی ظاہر فرما دی کہ جو باقی قومیں بنتی ہیں زبان کے بنا پر یا رنگ کے بنا پر یا علاقے کے بنا پر، وہ جبری تقسیم ہوتی ہے، وہ جبری تقسیم ہوتی ہے، لیکن عقیدے کی بنا پر جو تقسیم ہے ایمان اور کفر کی، مومن کی اور کافر کی، وہ اختیاری ہے۔ ایک آدمی ہے، پیدائشی طور پر وہ افریقہ میں کالے رنگ کا پیدا ہوا، اب وہ یہ چاہے کہ میں گورا ہو جاؤں، مشکل ہے۔ ایک آدمی کسی علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس کا ایک خاص قد ہے، اس کا ایک خاص نقشہ ہے، انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، دیکھتے ہی آپ پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو انڈونیشیا، ملائکا یا مشرق بعید کے علاقے کا آدمی ہے، یا یورپ کا آدمی ہے، یا افریقہ کا آدمی ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے وہ غیر اختیاری ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور لیکن وہ سب غیر اختیاری ہیں۔ اختیاری تقسیم جو ہے وہ صرف یہ تقسیم ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ پیدا ہونے کے بعد جو مؤمن ہیں ان میں سے ان جو انسان ہیں ان میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ مؤمن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہو الذی خلقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافرون، تم میں سے کچھ کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ مؤمن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے، اور جس کا آدمی اگر استحضار رکھے تو آدمی کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، سورہ اقرا اس میں آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہے الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ آدمی نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بہت دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تہخانوں میں جا کر بھی آدمی کوئی کام کرے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور پیچھے کہیں بیٹھ جاتے تھے اور سر بھی جھکا لیتے تھے، کیونکہ شرارتی تھے اندر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مخالف تھے، تو مجلس میں شریک ہو کے پیچھے بیٹھ کے سر بھی اور سینہ بھی جھکا لیتے تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو من، خبردار یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ یہ آپ سے چھپ سکیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت میں یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے ان کپڑوں کے اندر یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں اور کیا چیز ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر آدمی اس حقیقت ہی کو تسلیم کر لے تو اس کی زندگی میں حیران کن انقلاب برپا ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے، حالانکہ مرید دیکھنے میں کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا بزرگ، لیکن بزرگ اس سے جو شیخ تھے وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو باقی جو مرید تھے ان کو کچھ جلن ہوتی تھی کہ شیخ جو ہے وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو شیخ نے ایک دن سب مریدوں کو ایک ایک مرغی دی اور چھری دی اور کہا کہ بھئی یہ لے جاؤ اور دیکھو یہ مرغی ایسی جگہ جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرو کہ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ سب چلے گئے، سب پھر مرغی لے آئے ذبح شدہ، تو ایک سے پوچھا، کہا جی میں تہخانے میں چلا گیا، اسے کہا کہ میں پہاڑی کے پیچھے چلا گیا، میں فلاں کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو مرید تھا جس سے شیخ محبت کرتے تھے وہ مرغی زندہ ہی لے آیا۔ شیخ نے کہا کیا ہوا، تم نے ذبح نہیں کی؟ کہا آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، لیکن آپ نے تو مجھے سکھایا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں کہاں جا کے ذبح کروں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں اس کے دل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت قرار دو، ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کا جن کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری دنوں کے اندر مسجد نبوی میں اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر فرمایا، اور انہوں نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات میں مسلمانوں کو پڑھائیں، جن میں جمعہ کی نماز بھی شامل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل، لیکن کس وجہ سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فضلکم ابو بکر بصیام وصلاۃ ولیکن بشیء وقر فی القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر کو جو تمہارے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ روزوں یا نماز کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، اس چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ اب دل جو ہے نا، اسی لیے دلوں کی بات کو جاننے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، کس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی خشیت ہے، کس کے دل کے اندر عقیدے کی جو جڑیں ہیں وہ اندر اتری ہوئی ہیں، اور کس کے دل کے اندر اوپر اوپر ہیں، یہ انسان نہیں جان سکتا۔ اسی لیے یہ فیصلہ کہ کون متقی ہے، کون افضل ہے، یہ ظاہر کو دیکھ کر، ٹوپی کو دیکھ کر، لمبے کرتے کو دیکھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کر سکتے ہیں کہ کون متقی ہے، کون اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب ایک آدمی عام سا آدمی ہے، لیکن اس ہر وقت اس کو اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے، آپ بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے سامنے ہے، ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا، وہ کس مقام پر ہوگا؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ التغابن کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تم اندر پہنچ کر ظلم کرتے ہو، اندر پہنچ کر خیانت کرتے ہو، تو سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ارے کون، کیا سمجھتے ہو، نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ بھی دیکھ، ایک ایک چیز تمہارے ریکارڈ ہو رہی ہے، منہ سے جو لفظ نکلتے ہو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، قیامت کے دن سامنے کر دی جائے گی، آدمی انکار نہیں کر سکے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، نظر آ رہا ہوگا اس کو۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے فرمایا، ہو الذی خلقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کچھ انکار کرنے والے ہیں اور کچھ حقائق کو ماننے والے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصير۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں کتنی بڑی بڑی باتیں فرما دی گئیں، هو الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، بتا دیا کہ نہ ماں نے پیدا کیا، نہ باپ نے پیدا کیا، نہ ڈاکٹر نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر آگے فرمایا، فمنکم کافرون ومنکم مومن، کتنی بڑی حقیقت ارشاد فرما دی، کتنے چھوٹے سے لفظ کے اندر۔ پھر آگے تیسری حقیقت ارشاد فرما دی کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو تیسری آیت ہے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جملوں میں چار بڑی بڑی حقیقتیں بتا دی۔ پہلا فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق، کہ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ وصوركم اور تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صوركم اور پھر تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب چار بڑی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں جمع فرما دی۔ پہلے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اب یہ حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کی تین تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ کلمہ حق کن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فیکون وہ چیز وجود میں آ گئی۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، اس کو مٹیریل مواد مہیا کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کلمہ حق کے ساتھ۔ کن فرمایا، آسمان وجود میں آ گئے، زمین وجود میں آ گئے، نظام شمسی، جتنی کہکشائیں ہیں، ساری کی ساری وجود میں آ گئے۔ یہ تو پہلا معنی ہے بالحق، اے بکلمت الحق۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور درست ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا حق کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے اس طریقے سے، زمین کو جس حالت میں ہونا چاہیے اسی حالت میں ہے، سورج سے جتنا فاصلہ اس کا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے، قریب ہوتی زمین جل جاتی، دور ہو جاتی تو جو زندگی ہے وہ یہاں باقی رہنی ممکن نہ ہوتی۔ زمین کی جو حرکت ہے اگر اس سے زیادہ تیز ہوتی آدمی کے لیے یہاں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے کہ کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے، کس زاویے پر ہونی چاہیے، اس کی حرکت کیا ہونی چاہیے، اس کا فاصلہ کیا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حق طریقے سے پیدا کی۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور تیسری تفسیر ہے، وہ بھی درست ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں اور زمینوں کو بیکار نہیں پیدا کر دیا، اس کا مقصد ہے کچھ۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن حکیم کی سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکاری پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، فتعال اللہ الملک الحق۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، اور پھر انسان کو واپس جانا ہوگا، جانا پڑتا ہے، اس کو رہ نہیں سکتا یہاں، آتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جاتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کلمہ حق کے ساتھ، یا حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اسی طریقے سے پیدا کیا جیسا کہ پیدا کرنے کا حق تھا، اور حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ان سب آسمانوں زمینوں اور مخلوقات کا کوئی مقصد ہے۔ آگے فرمایا وصوركم، اور اللہ نے تمہیں صورتیں، تمہاری صورتیں بنائی، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی۔ صورت بنانا یہ بھی کام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، ماں بناتی ہے، باپ بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے اندر ایک نام ہے المصور، اللہ تعالیٰ صورتیں بنانے والا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنی سی جگہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک، اور تمام انسانوں کے جو اعضاء ہیں اس چھوٹی سی جگہ میں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے یعنی ایک ہی تعداد میں ہیں، ہر ایک کے دو دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو بویں ہیں، ناک ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اتنی چھوٹی سی جگہ میں اور کروڑوں بلکہ اربوں انسان ہیں. ہر آدمی دوسرے سے علیحدہ ہے, ہر آدمی کی صورت, ہر آدمی کی شکل دوسرے سے مختلف. کون ہے یہ بنانے والا؟ اس کو قرآن فرما رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ, اللہ ہی نے تمہاری صورتیں بنائی. اور یہ تو اتنی سی جگہ ہے, اس میں اتنا زبردست قسم کا فرق ہے. حالانکہ سب کے دو دو آنکھیں ہیں, سب کی ناک ہے, ناک کے اندر نتنے بھی ہر ایک کے دو ہی ہیں, اور جناب باقی اعضا بھی تعداد میں ایک جیسے ہیں, لیکن ایک آدمی کی شکل دوسرے آدمی سے نہیں ملتی. کروڑوں انسان, اربوں انسان, ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. اس کو قرآن فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ, اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. اور سورۃ القیامہ جو ابھی ہمارے قاری صاحب نے پڑھی نماز فجر کے اندر, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرما دی جو آج کل ثابت ہو گئی ہے. قرآن مجید نے اس وقت میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر دیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ, کیوں نہیں, ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کا پورا بنا دیں, ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کا پورا بنا دیں. 1400 سال پہلے اللہ تعالی نے یہ قرآن میں یہ نازل فرمایا کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انسان کا پورا بنا دیں. چنانچہ اب سارے لوگ متفق ہیں کہ ایک انسان کے پورے کی جو نشانات ہیں وہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے. اربوں انسان ہیں لیکن ہر انسان کا جو پورا ہے اتنی سی جگہ, اور اس میں باریک باریک لکیریں ہیں, لیکن ہر انسان کا پورا دوسرے انسان سے مختلف ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں اور بہت سارے اداروں میں بس وہ ہاتھ رکھو اور چلے جاؤ, وہ ہاتھ رکھ دیں گے, انگوٹھا رکھ دیں گے, دروازہ کھل جائے گا, سمجھ جائیں گے ویزا اس کا لگا ہوا ہے, یہ وہی شخص ہے. اب ساری پہچان اس پورے سے ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القیامہ میں فرما دیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں, ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ ہم اس کا پورا بنا دیں. اب تو ڈی این اے آ گیا کہ ذرا سے انسان کا کوئی ایک جز لیں آپ اور پھر اس کو کھولتے چلے جائیں تو حیرت انگیز اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں. اور ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہے. یہ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کو فرمایا جا رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ, اس نے تمہاری صورتیں بنائی, فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا, تمہاری صورتوں کو حسین بنایا. ہر اعتبار سے انسان باقی تمام مخلوقات سے حسین ترین ہے. اور یہ بات سورۃ والتین والزیتون میں بھی آپ پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو پیدا کیا حسین سانچے میں. باقی چڑیاں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, مچھلیاں بھی خوبصورت ہوتی ہیں, رنگا رنگ, لیکن جو صورت حسین انسان کی بنائی گئی ہے ظاہری اور باطنی, وہ صرف انسانی کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت بھی حسین بنائی, اور صورت ظاہری بھی صورت باطنی بھی, چنانچہ عقل کی دولت, سمجھ کی دولت اور قدرت, باقی تمام مخلوقات پر انسان حکومت کرتا ہے اس صورت معنوی کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے. باقی جو مخلوقات ہیں تو وہ ایک خاص, کوئی جھکا ہوا جانور چل رہا ہے, کوئی لیٹ کر چل رہا ہے, اور انسان جو ہے کبھی کھڑا ہے, کبھی جھکا ہوا ہے, کبھی سجدہ ریز ہے, کبھی لیٹا ہوا ہے, جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین صورت انسان کی بنائی. ایسا بھی نہیں کہ ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ نیچے ایک آنکھ اوپر, سارے انسانوں کی جو آنکھیں. اور اللہ پناہ میں رکھے کبھی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے ایسا, تو لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, دیکھنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پیدا کرنے والے ہم ہیں, ہم چاہے تو اس طرح تمہیں بنا سکتے تھے لیکن ہم نے تمہاری صورت کو حسین بنایا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اس نے تمہیں صورتیں عطا کی اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اشارہ کر دیا کہ یہ جو آپ کو اللہ تعالی نے بھیجا, ہمیں اور آپ کو آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, صورت دی, حسین صورت دی, طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دیں اور قدرت ہمیں دی, عقل دی, حوصلہ دیا, علم دیا, یہ ویسے ہی نہیں ہے. یہ سارا تمہیں چیزیں تمہیں دی گئی ہیں اور پھر تمہیں واپس وہیں جانا ہوگا جہاں سے تمہیں بھیجا گیا ہے. تو آخر میں فرما دیا گیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھیے چھوٹی سی آیت میں کتنی باتیں اللہ تعالی نے جمع کی. خلق السماوات والارض بالحق, آسمانوں اور زمینوں کو حق طریقے سے پیدا کیا گیا. وَصَوَّرَكُمْ, اور تمہاری صورتیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اگر آدمی کو یہی استحضار ہو جائے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, اور میں یہاں جو آیا ہوں وہ 60-70 سال کے لیے آیا ہوں, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. وہ 60-70 سال بھی پتہ نہیں کس کے پورے ہوتے ہیں کس کے نہیں پورے ہوتے, بات اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ ہم آئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن یہاں رہنا ہے پھر واپس چلے جائیں گے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس کا استحضار ہو جائے تو آپ بتائیے وہ اندر سے کیسا مومن ہوگا. جس کو یہ استحضار ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا, حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کا. یہ حضرات ویسے ہی بڑے نہیں ہوتے, یہ خالی ٹوپی واسکٹ والے نہیں ہوتے, ان کے دلوں میں وہ کیفیت ایمان کی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے گھر جا رہا تھا, راستے میں بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی لیکن حضرت کو بچوں سے بڑی محبت تھی, حضرت کو بچوں سے بڑی محبت تھی. بلکہ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مختلف ڈاکٹروں اور رتیبوں نے چیزوں کو ذکر کیا ہے جس سے آدمی کی طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے, آسمان کو دیکھنا, باغ کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. فرمایا یہ جو ڈاکٹر طبیب ہیں ایک چیز بھول گئے, وہ ہے بچوں سے ملنا. چھوٹے بچوں سے اگر آپ 2.5 سال 3 سال 5 سال ان کی معصوم باتیں آپ سنیں تو جناب ایک عجیب انسان حیران ہوتا ہے اور انسان کا دل بہل جاتا ہے معصوم بچوں کی باتیں سن سن کر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان معصوم بچوں سے محبت تھی. تو بچے کھیل رہے تھے تو حضرت نے ایک بچے کو کچھ چھیڑ دیا, تو وہ جو بچہ تھا وہ بڑا تیز تھا, اس نے کہا خدا کرے بڑے ابا مر جاویں. سب علاقے کے لوگ حضرت کو کہتے تھے بڑے ابا, جتنے بچے بچے تھے وہاں وہ کہتے تھے کہ بڑے ابا آ رہے, بڑے ابا جا رہے, بڑے ابا آ گئے. تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو چھیڑا تو ناراض ہو گیا وہ بچہ, تو اس نے کہا خدا کرے بڑے ابا مر جاویں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ کہا کہ خدا کرے بڑے ابا مر جاویں تو میں نے سوچا کہ میری طبیعت پر اس جملے کا کیا اثر ہوا ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی سفر میں ہو اور کوئی دوسرا اس سے کہے خدا کرے تو جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے، اپنے وطن پہنچ جائے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، پریشان ہے، چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے گھر پہنچ جاؤں، آرام سے رہوں وہاں، اور دوسرا آدمی اسے یہ کہے کہ خدا کرے تو جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ تو حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس بچے کے جملے کا اثر مجھ پر ایسا ہوا جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ خدا کے لیے تو جلدی سے اپنے وطن پہنچ جائے۔ اسی لیے حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شوق وطن، شوق وطن، اور عجیب کتاب ہے وہ۔ اس میں وطن سے مراد ہے آخرت کا وطن۔ اس میں حضرت نے بڑے احادیث وغیرہ جمع کی ہیں تاکہ آدمی کو آخرت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ ہم تو سب ڈرتے ہیں نا، اس لیے ڈرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اپنے اعمال سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اطمینان ہو جائے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، تو آدمی کو پریشانیوں میں اسی میں مزہ ملتا ہے کہ بھائی کسی طرح میں اپنے پروردگار کی رحمت میں پہنچ جاؤں۔ تو حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شوق وطن، اور جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا اور میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، تو ہم نے گھر کے اندر وہ اس کتاب پڑھی شوق وطن، تو میری بہنیں جو نو عمر تھی بہت، اب بہن بھائی چھوٹے جو کم عمر تھے، تو میں نے دیکھا ان کے چہروں پہ ایک رونق آ گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے ابا یا ہماری امی جو ہیں کہیں غلط جگہ نہیں چلے گئے، بہت اچھی جگہ چلے گئے، اور ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگر آدمی کو اسی کا استحضار ہو جائے کہ میں نے کچھ عرصے رہنا ہے، جانا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کام کرو ڈٹ کے کرو، عمارت بناؤ ایسی بناؤ مضبوط ہو، لیکن یہ سوچ کر بناؤ کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ عمارت کھڑی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مجھے ثواب ملے گا۔ اب اتنی شاندار عمارت مسجد کی بن گئی ہے جی، اب بنانے والوں نے اس میں بڑی محنت کی، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہ عمارت باقی رہے گی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ حقیقت اگر انسان کے دل دماغ میں اتر جائے تو ہر چیز کے اندر ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم ہر وقت دنیا میں کھپے رہتے ہیں اور ہر وقت کبھی بیوی، بچے، ملازم اور دفتر اور ان سب چیزوں میں کھپ کھپ کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یا اللہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، حالانکہ یہ تو عارضی دنیا ہے، یہاں تو گزارا کرنا ہے، گزارا کر کے پھر واپس اپنے گھر جانا ہے، جس گھر سے آئے تھے، جس وطن سے آئے تھے اس گھر جانا ہے۔ اس کا استحضار ہو جائے تو ایک عجیب سکینت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے چلو دفتر میں یہ تکلیف ہے، اور بیوی بچوں سے یہ تکلیف ہے، پڑوسیوں سے تکلیف ہے، کتنے دن کی تکلیف ہے، بالآخر تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان سب تکلیفوں کو وہ دیکھ رہا ہے، اور جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق۔ ایک سفر میں، جہاد کا سفر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے، ایک خاتون آئی اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہا جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالی اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ عورت کہتی ہے کہ ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں نہیں پھینکتی، ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں نہیں پھینکتی۔ روایت میں آتا ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ جہنم میں وہ شخص جائے گا جو مارد متمرد ہو، انتہائی درجے کا سرکش ہو، یعنی کسی قیمت پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو، جو مارد متمرد ہو وہی جہنم میں جائے گا۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا؟ کیا ماں اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرے گی؟ باپ کرے گا؟ بچے کریں گے؟ ارے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ بلکہ قیامت کا دن تو وہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس وقت میں جو رحمت جس ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو یہ حقیقت ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بیان تیز ہو جائے، آگے تیزی سے آیات نکل جائیں، لیکن یہیں وقت پورا ہو گیا۔ یہ جو دو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے، اور کچھ مومن ہیں یعنی حقائق کو تسلیم کرنے والے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق طریقے سے پیدا کیا۔ وصوركم، اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صوركم، اور تمہاری صورتوں کو حسین بنایا۔ والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.